السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله عز وجل والذين هم عن اللغو معرضون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت فقد نجات او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. سامعین محترم, کسی بھی انسان کی زبان سے ادا ہونے والے جو بھی کلمات ہیں تو اس سے اس انسان کی جو سیرت ہے, اس کی جو اچھائی ہے یا برائی ہے, اس کا تعین اس کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ ہیں کہ جو کہ کرتے ہیں. لہذا سیرت و کردار میں ایک بڑا اہم تعلق جس قدر انسان کی زبان سے ہوتا ہے تو شاید ہی کسی اور چیز سے ہوتا ہو. یعنی سیرت و کردار کا جو بھی تعلق ہے انسان کی, وہ زیادہ جس سے تعلق انسان کا بنتا ہے, اس کی سیرت و کردار متعین ہوتی ہے تو وہ زبان سے ہوتی ہے. اگر سیرت اچھی نہ ہو تو پھر صورت کچھ نہیں کر سکتی اور بگاڑ آتا. یہی وجہ ہے کہ آج ذہن یہ بنا کہ کچھ قرآن و سنت سے ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم زبان سے اچھے کلمات ادا کریں اور زبان کا صحیح استعمال کریں تو اس کے کیا بینیفٹس ہیں, اس کے کیا فوائد ہیں, اور اگر اس زبان کا غلط استعمال ہو, بس زبانی ہو یا کوئی اور کیفیت, تو پھر یہی زبان ہمارے لیے کتنی ہلاکت خیز اور تباہ کن جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آج ہم زبان کی جو یہ نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے, اس نعمت کا بھی احساس کریں گے, اس کے استعمالات کو دیکھیں گے, اس میں اچھے استعمال بھی ہیں اور جو برے استعمال ہیں کہ جن سے ہمیں بچنا ہے, اس کو بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے, یہ بہت بات بنیادی ہے کہ ہماری زبانوں سے جو نکلنے والے تمام اچھے یا برے الفاظ ہیں وہ ہمارے نامہ اعمال میں محفوظ ہو رہے ہیں. یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی اہم بات ہے. یعنی اگر یقیناً بحیثیت مسلمان ہمیں آخرت کے برپا ہونے کا یقین ہے اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ اس دنیا سے منتقل ہو کے جب ہم آخرت میں جائیں گے تو وہاں فردن فردن اکیلے اکیلے اللہ کے حضور حاضر ہو کے ہمیں اپنا حساب کتاب دینا ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے جو متعین فرشتے ہیں کرامن کاتبین, وہ اتنے چوکس ہیں کہ وہ ہر چیز ہماری نوٹ کر رہے ہیں. ہمارے الفاظ, ہماری ایک ایک ادا, ہمارا ایک ایک عمل ہے کہ جو ہمارے جو تیار ہو رہا ہے ایک رجسٹر, اور یہ رجسٹر ہے ہمارا کہ جو اعمال کا وہ پیش ہونا ہے روز قیامت. لہذا یہ ہے کہ اس میں ایک ایک جملہ ہمارا, ایک ایک لفظ وہ محفوظ ہو رہا. اور یہ بات قرآن مجید میں رب کائنات نے یہ فرمائی سورہ قوف کی آیت نمبر 18 میں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کوئی اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر ایک چوکس لکھنے والا وہ موجود ہوتا ہے، فوراً ان الفاظ کو وہ نوٹ کر لیتا ہے چاہے وہ اچھے ہوں چاہے برے ہوں، جو بھی الفاظ زبان پر آ رہے ہیں نکل رہے ہیں وہ نوٹ کیے جا رہے ہیں، وہ محفوظ ہو رہے ہیں، وہ ضائع نہیں ہو رہا. تو بہرحال یہ ہے کہ اب اس زبان کے جو مثبت استعمالات ہیں اسے بھی ذرا ہمیں نوٹ کرنا ہے، اور جو منفی استعمالات ہیں اسے بھی ہمیں ذرا نوٹ کرنا ہے، اور پھر اسی اعتبار سے اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے. دیکھیں قرآن مجید میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 3 میں رب کائنات نے بندہ مومن کے کچھ بنیادی اوصاف کا تذکرہ فرمایا ہے. یہ سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات بڑی اہم ہیں. بندہ مومن کی بنیادی اوصاف یعنی فنڈامنٹل پراپرٹیز، وہ بنیادی اوصاف کہ جو بندے کے اندر ہوں تو وہ واقعتاً بندہ مومن کہلانے کے لائق ہے. تو یہ بنیادی اوصاف ہیں کہ جو سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات میں اللہ نے بیان فرمائے، اور اسی میں سے ایک وصف یہ ہے کہ والذین ہم عن اللغو مورضون، یہ وہ لوگ ہیں کامیاب ہونے والے اہل ایمان کہ جو لایعنی باتوں سے اعراض کرتے. یہ جو عربی میں لغو کا مفہوم ہے یہ معصیت کے کاموں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، گناہ کے کاموں کے لیے لغو کا لفظ عربی میں استعمال نہیں ہوتا، یہ لغو کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز کے لیے، یعنی جس میں جو ہے وہ وقت کی بربادی ہو رہی ہو، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. ایسے اعمال میں انسان مشغول ہے صبح سے شام تک کہ نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. ایسے کاموں کے لیے کہ جس میں ٹائم کل ہو رہا ہو، ٹائم ضائع ہو رہا ہو، برباد ہو رہا ہو، اس کے لیے یہ لغو کا لفظ ہے کہ جو کہ عربی میں آتا، یہ معصیت گناہ کے لیے نہیں آتا. تو بہرحال یہ ہے کہ اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ لایعنی باتوں سے بھی اعراض کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اس دنیا میں وقت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو وقت اللہ کی طرف سے متعین ہے مجھے نہیں پتا کہ کتنا وقت مجھے اس دنیا میں رہنا ہے، یہ کسے پتا ہے؟ یہ اللہ کو پتا. تو لہذا میرے لیے جو لمحہ فکر ہے وہ یہ ہے کہ جتنا رب نے ساعتیں میرے لیے مختص کر دی ہیں، اب میں ان ساعتوں کا صحیح استعمال کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ ان ساعتوں ہی میں مجھے، جو کہ محدود ساعتیں، کبھی بھی یہ آنکھ بند ہو سکتی ہے، سانسیں بند ہو سکتی ہیں. تو لہذا یہ ہے کہ عقل مندی یہ ہے کہ ان ساعتوں کو کیش کیا جائے، اور انہی ساعتوں میں اور اسی گھڑی میں انسان کو جو بننا ہے بننا ہے، جو بنانا ہے بنانا ہے. جیسے ہی یہ سانسوں کی ڈور ختم ہوئی، تھم گئی اور آنکھیں بند ہوئیں، موت آ گئی جو کہ شدنی ہے، حقیقی شے ہے، تو پھر یہ ہے کہ یہ مہلت عمل ہے کہ جو کہ پھر ختم ہو جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ پھر اہل ایمان ہیں کہ جو اس محدود زندگی میں محدود وقت کو وہ کیش کرتے ہیں، وہ اسے ضائع نہیں کرتے. تو والذین ہم عن اللغو مورضون، وہ لایعنی باتوں سے اعراض ہیں کہ جو کہ کرنے والے ہیں. یہ بندہ مومن کی بنیادی اوصاف، بولتے ہیں تو ناپ تول کے بولتے ہیں، فضول گوئی میں جو ہے وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. پھر اسی طرح سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرمودات بھی ہیں، اور ترمذی شریف کی ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموشی میں ہی جو ہے وہ نجات ہے، من صمت فقد نجا، خاموش جو خاموش ہو گیا اس میں نجات ہے. یعنی خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کوئی ٹیپ لگا کے پورا دن جو ہے وہ رکھے اور کسی سے کلام ہی نہ کرے. مطلب کیا ہے یہاں سمجھانے والی بات یہ ہے کہ فضول گوئی نہ کرے، ہاں مخاں کی جو ہے وہ بس گفتگو چل رہی ہے تو چلے جا رہی، زبان ہے کہ جو کہ بس پڑر پڑر وہ بولے چلے جا رہا ہے صبح سے شام تک. تو بہرحال یہ ہے کہ جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا، کیونکہ جب انسان کلام کرتا ہے تو پھر اس کی شخصیت نمودار ہوتی ہے، ورنہ ایک انسان ابھی کلام نہیں کر رہا وہ ظاہری اعتبار سے تو آپ کو بڑا متاثر کر دے، بڑے جبے کبے میں وہ ہو، بڑا جو ہے وہ آپ کو تہذیب یافتہ لگ رہا ہو، لیکن جبے کبے سے اکثر و بیشتر اس کے ظاہر سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، اور جیسے ہی انسان کلام کرتا ہے، زبان سے کچھ الفاظ ادا کرتا ہے، تو پھر اس کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ کتنے پانی میں ہے، اس کی تہذیب کس درجے کی ہے۔ تو یہ جو کلام ہوتا ہے نا، یہ انسان کی شخصیت کو جو ہے وہ واضح کرتا ہے دوسرے انسان پر۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر کوئی گالم گلوچ والا انسان ہوگا تو بات کرتے ہوئے اس کے زبان سے کیا نکلے گا؟ گالیاں نکلیں گی۔ اور یہ ہے کہ اگر کوئی تہذیب والا انسان ہوگا تو پھر اس کے کلام سے ہی انسان کو پتہ چل جاتا ہے سامنے والے کو کہ کتنا سیولائزڈ بندہ ہے اور کتنا مہذب بندہ ہے، اسی لحاظ سے پھر سامنے والا اس سے بات کرتا ہے۔ لہذا جو پروموشن ہے وہ یہ ہے کہ فضول گوئی سے تو بہتر یہ ہے کہ انسان کیا رہے، خاموش رہے۔ تو من سمت فقط نجا، جو خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا۔ اسی طرح سے اللہ کی خوشنودی کا جو حصول ہے، اللہ کی رضا ہمیں چاہیے، یہ سب سے بڑی بات ہے ایک بندہ مومن کے لیے۔ اگر اللہ ہی ناراض ہو گیا تو پھر تو انسان الٹا لٹک جائے، کچھ نہیں اس کے پلے پڑ سکتا، نہ دنیا میں کوئی بھلائی ہے نہ آخرت میں کوئی اس کے لیے بھلائی ہوگی اگر اللہ ہی ناراض ہو گیا۔ تو اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، یہ نصب العین ہونا چاہیے میرا اور آپ کا۔ لہذا اللہ کی خوشنودی کا حصول کیسے ہو، کیسے حاصل ہو؟ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص اپنی زبان سے اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی بھرے کلمات ادا کرتا ہے، حالانکہ اس کے نزدیک ان کلمات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ نہیں جانتا کہ یہ جو میرے زبان سے یہ کلمات نکل گئے وہ کس گریڈ کے ہیں، کس درجے کے ہیں، اسے ان کلمات کی قدر کا خود اندازہ نہیں ہوتا، لیکن زبان پر جاری ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالی اس شخص کے درجات ہے کہ جو کہ بلند کر دیتا ہے، کیونکہ وہ موتی بکھیر دیے اس نے، ان موتیوں کی اسے خود قدر نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالی جو اصل قدردان ہے وہ ان کلمات کے نتیجے میں اس کے درجات ہیں کہ جو کہ بلند کر دیتا ہے۔ اور مزید اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص اللہ کو ناراض کرنے والے کلمات ہیں کہ جو کہ اپنی زبان سے ادا کرتا، اور حالانکہ اس کے نزدیک ان کلمات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ اس کی جو ہلاکت خیزی ہے اس کا احساس نہیں کر پا رہا کہ اس کی زبان سے کیسے زہر کے تیر ہیں کہ جو کہ برس گئے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کہ جو کہ کلمات بد ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں جب وہ گرا دیتا، اللہ تعالیٰ اس فضول گوئی سے، اس زبان کے غلط استعمال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح سے خیر کی بات کہنا، یہ بات جیسے ابھی آغاز میں بھی آئی خاموشی میں نجات، تو اللہ کے رسول، بخاری کی روایت بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ، بلکہ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو انسان اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا تو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ وضاحت آ گئی، پہلی روایت میں تو کیا تھا کہ جو خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا، تو وہاں تو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ بھئی ہمیں پھر خاموش ہی رہنا چاہیے، اچھی بات بھی نہیں نکالنی چاہیے۔ لیکن یہاں اب متفق علیہ روایت میں یہ واضح ہو گیا بخاری مسلم کی کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یا تو اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے، یعنی زبان کا غلط استعمال نہ کرے، کسی کا دل نہ دکھائے، غلط بیانی کا معاملہ نہ کرے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ روایت میں مزید وضاحت کا معاملہ آ گیا۔ اسی طرح سے بعض اور روایات ہیں، لیکن ابتدا میں میں نے جو دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 بھی ہے، اور یہ وہ دو آیات ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی جو سلیکشن ہے وہ کی ہے خطبہ نکاح میں، اور نکاح کا جو موقع ہے وہ کیا ہے، ایک فیملی، ایک خاندان ہے کہ جو کہ وجود میں آ رہا ہے، اور میاں بیوی کا تعلق ایک عقد ہے، عقد نکاح جسے ہم کہتے ہیں، ایک گرہ ہے کہ جو پوری زندگی کی شوہر اور بیوی وہ باندھ رہے ہوتے ہیں ایک جائز رستے کے ذریعے سے، کہ جو کہ جائز رستہ شریعت میں متعین کیا گیا وہ نکاح ہے، اور یہ پوری زندگی کا ایک تعلق ہے۔ اور لازم بات ہے کہ پھر شوہر اور بیوی کے اس تعلق سے فیملی وجود میں آتی ہے، اور فیملی میں پھر مختلف کردار ہیں، یعنی بہو کا بھی کردار ہے، ساس کا بھی کردار ہے، نند بھاوج کا بھی کردار ہے، ساس سسر کا بھی کردار ہے، شوہر کا بھی کردار ہے، اور یہ فیملی مستحکم ہوگی تو پورا معاشرہ مستحکم ہوگا. اور اکثر و بیشتر فیملی میں دڑاڑیں کیوں آتی ہیں؟ ایک گھر جو ہے وہ جنت نظیر کے بجائے وہ جہنم کیوں بن جاتا؟ اکثر و بیشتر آپ نوٹ کریں گے کہ یہ زبان ہی کے غلط استعمال سے. تو لہذا آپ نوٹ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاندان وجود میں آ رہا ہے، نکاح کا موقع ہے، اور نکاح میں آپ نے جو قرآن مجید سے آیات کی سلیکشن کی ہے اس میں سے یہ ایک مقام یہ بھی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71. اور خاندان کیونکہ جمع ہوتا ہے نکاح کے موقع پر، اور اگر خواتین بھی پاپردہ شریک ہو رہی ہوں نکاح کے موقع پر، تو لہٰذا یہ واضح و نصیحت ہونی چاہیے نکاح کے موقع پر، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. آپ قرآنی آیات کے ذریعے سے واضح و نصیحت اس موقع پر فرماتے تھے. تو لہٰذا یہ دو آیات آپ نے نکاح کے موقع پر ارشاد فرمائی. اب ان آیات میں کیا ہے، دیکھ کے حکم کیا ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ تقوی اگر گھر والوں کے اندر ہوگا اور فیملی کے ہر ممبر کے اندر تقوی ہوگا تو وہ اپنے فرائض ادا کرے گا، دوسرے کے حقوق خود بخود ادا ہو جائیں گے. لیکن یہ جب ہوگا کہ جب تقوی خدا خوفی اندر ہو ہر ایک کے اندر، تو وہ اپنا کردار 100% وہ ادا کرنے کی کوشش کرے گا. اور آگے الفاظ کیا ہیں، وقولوا قولا سدیدا، بالکل سیدھی بات کرو. مطلب کیا ہے، زبان کا غلط استعمال نہ کرنا. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ گھر کا جب معاملہ آتا ہے، شوہر بیوی میں جھگڑا ہو گیا، اکثر و بیشتر جو سبب بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے، وہ زبان بنتی. یعنی اختلاف رائے ہونا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، کہیں مزاجوں میں اونچ نیچ ہو جانا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ زمین میں فرشتے نہیں بس رہے ہوتے، زمین میں انسان ہی بس رہے ہیں، اور انسانوں میں مختلف المزاج ہوتے ہیں، تنوع ہوتا ہے مزاج میں، کبھی کرختگی درستگی بھی آ جاتی ہے. لیکن ان تنازعات کو سالو کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ شریعت ہے، اور شریعت ہی کو اگر ہم نے لپیٹ کے رکھ دیا ہے، قرآن کو اچھے سے جزدان میں لپیٹ کے چوم کے اوپر رکھ دیا، اور اسے نہ پڑھنا ہے نہ پڑھانا ہے نہ تعلیم حاصل کرنی ہے، تو پھر فقدان ہی فقدان ہے، پھر جھگڑے جو ہے وہ طویل ہوتے ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہی اکثر و بیشتر زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوتا. شوہر غصے میں آیا، تھوڑا سا زبان سے کچھ کہا، بیوی میں غصے میں آ گئی، اب کراس ٹاک شروع ہو گئی، کراس ٹاک. اور یہ کراس ٹاک جب ہوتی ہے تو وہ جھگڑا ختم نہیں ہوتا، بلکہ آپ ہم سب کا تجربہ ہے کہ وہ اور پرولونگ ہو جاتا ہے. تو وہ عذر تفنن وہ بات بھی آ جائے، ایک والدہ اپنی بچی کو لے کر جو ہے وہ گئیں کسی درویش کے پاس، بزرگ کے پاس، اور جا کے کہا کہ بزرگوں میری یہ بچی ہے، شادی شدہ ہے، اور یہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی ساس سے جو ہے وہ جھگڑا کرتی ہے، اور جب جھگڑا ہوتا ہے تو پھر اگلے دن جو ہے یہ گھر پر واپس آ جاتی ہے جھگڑا کر کے. تو کوئی ایسا تعویذ دے دیں، کچھ ایسا کچھ چیز دے دیں کہ تاکہ یہ ساس بہو کا جھگڑا مسئلہ ختم ہو جائے، جھگڑا نہ ہو. تو بہرحال وہ مشہور حکایت آپ سمجھیں یا جو بھی سمجھیں، وہ سنی ہوگی آپ نے، بزرگوں بزرگ واقعی وہ بزرگ تھے، حکیم تھے، دانا انسان تھے، انہوں نے ایسے کوئی تعویذ دیا اور والدہ سے کہا کہ اور بچی سے بھی کہ بھائی جب بھی ساس سے جھگڑا ہو تو بس اس موقع پر کرنا یہ ہے کہ یہ تعویذ اپنی زبان کے نیچے دانتوں کے نیچے دبا لینا. تو لہٰذا 2 مہینے گزرے اور 2 مہینے کے بعد بڑی خوش و خرم وہ بچی کو لے کے والدہ آئیں اور بزرگوں سے کہا کہ ماشاءاللہ آپ نے کیا زبردست تعویذ دیا، وہ ساس بہو کا جھگڑا میری بچی کا وہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، اب تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا، سب خوش و خرم رہ رہے ہیں. تو بہرحال پھر بزرگ نے سمجھایا کہ بھائی اس تعویذ میں تو کچھ بھی نہیں، اصل مسئلہ جو مرض کی تشخیص تھی وہ کیا تھی، ساس غصے میں آئی، کچھ کہا زبان سے بہو نے اس کو کراس فائر کرنا شروع کر دیا. یہ جب کراس ٹاک ہوتی ہے تو پھر غصہ اور آسمان تک پہنچتا ہے دونوں کا, معاملہ سلجھتا نہیں. تو لہٰذا اب یہ تعویذ منہ میں رکھ کے اور جب ساس کچھ کہہ رہی ہے اب یہ جواب نہیں دے رہی, تو لہٰذا ساس کو بھی جو ہے وہ کچھ عرصے بعد پتا چل گیا کہ بھائی میرے کچھ کہنے کا کوئی وہ تو نہیں ہے, کوئی اثر تو ہو نہیں رہا. وہ چٹخارے تو اب آ نہیں رہے کہ جو کہ چٹخارے کراس ٹاک میں آتے تھے, تو لہٰذا مسئلہ ہی حل ہو گیا. تو یہی کیفیت ہے شوہر اور بیوی کے تنازع میں بھی. آپ دیکھیں اگر تو حکمت سے کام کوئی ایک لے لے, یا تو شوہر لے لے یا بیوی لے لے, کوئی غصے میں ہے تو لہٰذا یہ ہے کہ دوسرا خاموش ہو جائے, اس وقت خاموش ہو جائے, حکمت کا مظاہرہ کر. فوراً سامنے والے کا غصہ جو ہے وہ فرو ہو جاتا ہے کہ بھئی اب کراس ٹاک ہو ہی نہیں رہا, کیا فائدہ. اور بعد میں جا کے جو ہے وہ حکمت سے سمجھایا جائے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اور بھی بہت سارے ویسے ٹیکٹکس ہوتے ہیں, میں نے اظہر تفنن بہت ساری باتیں پہلے بھی کہی ہیں. وہ لطیفے کے طور پر یہ بات بھی کسی نے کہ بھئی کوئی شوہر اور بیوی کے درمیان کبھی جو ہے وہ جھگڑا نہیں سنا کسی نے, 20 سال ہو گئے نکاح ہوئے ہوئے, اور اعتراف کے لوگ پڑوسی لوگ بڑے حیران تھے کہ کبھی بھی ہم نے جھگڑے کی آواز نہیں سنی. تو سب حیران کہ بھئی کیا ایسا معاملہ ہے. تو شوہر نامدار کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ بھئی ایسا کیا معاملہ ہے, 20 سال ہو گئے آپ کے درمیان کوئی اونچ نیچ نہیں ہوئی, کوئی غصہ نہیں ہوا. تو شوہر نے کہا بھئی میں نے اپنی بیگم سے day 1 یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ جب بھی میں غصے میں آؤں تو لہٰذا یہ ہے کہ تم فوراً میرے سامنے سے ہٹ کے اور چھت پہ چلے جانا, اور اگر تم غصے میں آؤ گی تو میں چھت پہ چلا جاؤں گا. تو میں 20 سال سے چھت پہ رہ رہا ہوں. تو برحال یہ ہے کہ یہ بھی ٹیکٹکس اپنی جگہ پر ہیں, لیکن اصل مسئلہ کیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ غصے کے دوران جو ہے وہ کوئی ایک بندہ اگر خاموشی اختیار کر لے, ٹھنڈا ہو جائے, تو یہ دوسرے کے بھی ٹھنڈا ہونے کا ذریعہ ہے کہ جو کہ بن جائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آیت, دو آیتیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کے موقع پر آپ نے پڑھی. خاندان جمع ہے اور سسر بھی ہے, شوہر بھی ہے, اور دیگر حضرات بھی ہیں, خواتین اگر پاپردہ ہیں وہ بھی سن رہی ہیں. تو لہٰذا یہ خطبہ نکاح ہی اگر اس کی ایکسپلینیشن ہو جائے, اس کی کوئی تشریح اور ترجمہ سنا دیا جائے تو یہ بڑا مفید ثابت ہوتا ہے نئے خاندان کے. لیکن کیا عجیب معاملہ ہے آج ہمارا, شریعت سے ہمارا تعلق یہ ہو گیا کہ نکاح بھی جو ہے وہ 3 منٹ میں فارغ ہو جاتا اور بس آیات کی تلاوت ہو جاتی ہے اور نکاح ہو جاتا ہے. بھائی اس موقع کو کیش کرنا چاہیے, سب کچھ سننے کے لیے سب تیار ہیں, اتنے اہتمام کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو کم از کم کچھ خطبہ نکاح. یعنی اگر تو یہ معاملہ ہوتا کہ سب کو عربی آتی ہوتی اور آیات پڑھ کے سب کو نصیحت ہو جاتی تو یہ تو آئیڈیل ایک سچویشن ہے, لیکن اب عربی ہمیں آتی نہیں, قرآن کی آیات پڑھی جا رہی ہیں سمجھ میں ہمیں آنے رہی, تو بھئی سمجھا دیا جائے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ نکاح کے موقع پر ان آیات کو کیوں رکھا, اور اللہ تعالی ان احکامات سے کیا سمجھانا چاہ. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, بالکل سیدھی بات کر. اور دیکھیں میں نے عرض کیا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان یہ زبان ہی اصل بنیاد جھگڑے کی بنتی. اسی طرح ساس بہو ہے اور دیگر نند بھاوج جٹھانی, یہ جھگڑے آج جو گھروں میں ہوتے ہیں اصل بنیاد وہ زبان ہی بن رہی ہوتی. شوہر اور بیوی کے معاملے میں جب یہ جھگڑا طول پکڑتا ہے, غصہ آسمان پہ پہنچتا ہے, تو پھر اس کا ایک نقصان اور ہوتا ہے کہ شوہر کی زبان سے 3 فائر ہیں کہ جو کہ ہوتے ہیں, طلاق طلاق طلاق, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ندامت, اور پھر میراتھن چلتی ہے, دوڑ چلتی ہے. مزاحق خیز بات ہے, وہ دوڑ چلتی ہے, شوہر نامدار اب حلقان ہے, پریشان ہے, ارے یہ کیا ہو گیا, 3 زبان سے فائر ہو گئے, اب فلاں مسلک فلاں مفتی صاحب فلاں مفتی صاحب, اور جا کے جو ہے وہ پریشانی میں کہ مفتی صاحب 3 طلاقیں زبان سے نکل گئیں, غصے میں دی ہیں, تو کیا غصے میں طلاق ہو جاتی. تو ہم بھی بڑے لائٹ موڈ میں کہتے کہ بھائی طلاق تو غصے میں دی جاتی. کبھی بھی آپ نے کوئی ایسا انوائرمنٹ تو نہیں چیک کیا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ میاں بیوی بڑے لائٹ موڈ میں ہوں, ہنسی مذاق چل رہا ہو اور شوہر صاحب کہیں بیگم صاحبہ سے کہ بیگم آج تم مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، کبھی بھی آپ نے یہ کیفیت نہیں دیکھی ہوگی، ہمیشہ غصے میں ہی طلاق ہے جو کہ دی جاتی، اور غصے ہی کو تو کنٹرول کرنا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ تقویٰ. اور یہ خطبہ نکاح میں جو تین مقامات کی سلیکشن ہے، تینوں مقامات میں آیات میں تقویٰ کامن ہے، اور پھر اس مقام پر سورہ احزاب میں یہ بھی اضافی بات ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بالکل سیدھی بات. تو لہذا یہ ہے کہ یہ طلاق شریعت میں حلال تو کی گئی، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اب غزو الحلال ہے، یہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مقبوض ناپسندیدہ یہ طلاق، کیونکہ طلاق سے کیا ہوتا ہے، گھر اجڑ جاتا ہے نا، فیملی ختم ہو جاتی، اور جب فیملی تباہ ہوتی ہے تو یہ فیملی ہی کے استحکام پر پورا معاشرہ ہے کہ جو کہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس کا استحکام، اس کی کنسولیڈیشن، تو فیملی متاثر ہوتی ہے تو معاشرہ متاثر ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ فیملی کو توڑنے پر خوش کون ہوتا ہے؟ حدیث ہمارے ذہنوں میں ہوگی، شیطان اپنا جو ہے وہ گیدرنگ کرتا ہے اپنے چیلوں کی، اور ان کی کار گزاری سنتا ہے، بخاری کی روایت، اور ہر چیلا شیطان کا وہ آ کے اپنی کار گزاری، آج میں نے یہ کیا، آج میں نے یہ کیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک چیلا آ کے کہتا ہے کہ میں نے آج شوہر اور بیوی میں جھگڑا کرا دیا، تو اب روایت میں آتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اسے گلے لگاتا ہے، اسے تھپکیاں دیتا ہے، کمال کیا تم، سب سے زیادہ خوش گھر کو تباہ کرنے پر کون ہوتا ہے؟ وہ شیطان ہوتا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ یہ زبان کا غلط استعمال ہے کہ جو گھروں میں دڑاڑے ہیں کہ جو کہ پھر وہ پڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے. چند اور روایات ہیں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے حوالے سے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی مرفوعاً یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے جو یہ تمام اعضاء ہیں، ہیومن پارٹس، یہ تمام اعضاء یہ زبان سے التجا کرتے ہیں، یہ تمام اعضاء، ہاتھ، کان اور سارے پاؤں، یہ زبان سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف کر، اور ہم بھی تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی ہوگی تو ہم بھی سیدھے ہوں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. لہذا یہ تمام اعضاء یہ زبان سے التجا کرتے ہیں کہ تو سیدھی رہ، تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور تو ٹیڑھی ہو جائے تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اور یہ آپ غور کریں کہ جتنے بھی اعضاء ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ محدود ہے سوائے زبان کے. یہ کان ہیں، یہ بولنے کا کام نہیں کر سکتے، یہ صرف کیا کریں گے، یہ سماعت کا کام ہی کریں گے، اور وہ سماعت بھی جو ہے وہ ایک محدود ہی لیول پر، یعنی میں کئی مائل دور کی جو ہے وہ آواز نہیں سن سکتا، اس سماعت کی بھی ایک لیمیٹیشن ہے. اسی طرح سے یہ آنکھیں ہیں، آنکھیں کیا کریں گی، یہ بولنے کا یا چلنے کا کام نہیں کریں گی، یہ صرف جو ہے وہ دیکھنے کا کام کریں گی. ہاتھ ہیں ایک محدود حوالے سے، یہ پکڑنے اور دیگر کام، اسی طرح پاؤں چلنے کا کام، ہاتھ چلنے کا کام نہیں کریں گے. لیکن زبان کا معاملہ جو ہے وہ تمام اعضاء سے ڈیفرنٹ ہے. یہ زبان ہے کہ جو کہ بڑے بڑے انقلاب لے کے آتی، دلوں کو بھی جو ہے وہ چاہے تو چھلنی کر دیتی. یہ وکلا جو ہیں، وکلا کا پورا پیشہ ہی کس پر ڈیپینڈنٹ ہے؟ زبان ہی پر ہے. یہ وکلا ایڈوکیٹس، یہ زبان ہی کے استعمال کر کے جو ہے وہ 10% کو 100% کر سکتے ہیں، اور 100% کو 10% رہ سکتے ہیں. لہذا یہ زبان ہی کا کردار ہے کہ جو کہ ہوتا. اور دیکھیں انسانی وجود میں جو بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ قوت بیان ہے. سورہ رحمان کی ابتدائی جو آیات ہیں نا، اس میں بڑی ٹاپ کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اور آگے الفاظ کیا ہیں، علمہ البیان، یعنی وہ رحمان اللہ کی صفاتی ناموں میں سے ایک وصف کہ جس کی رحمت میں ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح جوش ہے، اور اس کی رحمت کا مظہر کیا ہے، علم القرآن، اس نے کیا سکھایا، قرآن جو اسپرٹ آف نالج ہے، علم کی روح ہے، اعلی ترین علم قرآن وہ سکھایا، اور اس اعلی ترین علم قرآن کو سکھانے کے لیے اعلی ترین مخلوق ہے کہ جو کہ پیدا کی، خلق الانسان، انسان کو تخلیق کیا، اور اس اعلی ترین کلام کو بیان کرنے کے لیے اعلی ترین مخلوق کو پیدا کر کے اس کے اندر جو بہترین سب سے وصف ہے، بیسٹ فیکلٹی، وہ کیا رکھی؟ علمہ البیان، بیان کی صلاحیت ہے کہ جو اللہ تعالی نے اسے سکھا دے. لہذا یہ ہے کہ یہ بیان، اسی بیان کرنے میں بھی زبان ہی کا استعمال ہے کہ جو کہ ہوتا. لہذا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ سارے اعضا التجا کرتے زبان سے کہ تو سیدھی رہے، تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، تو اگر ٹیڑھی ہو گئے تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اسی طرح سے ایک اور روایت ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، اور یہ بھی بڑی معروف روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک وہ کہ جو دو گالوں کے درمیان، یعنی زبان، اس کا غلط استعمال نہ ہو، اس کی ضمانت دو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں. اور دوسری وہ شے کہ جو تمہارے دو رانوں کے درمیان ہے، یعنی تمہاری شرمگاہ، اس کا غلط استعمال نہیں کرو گے میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تو زبان کا غلط استعمال نہ ہو اور شرمگاہ کا غلط استعمال نہ ہو، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں جنت کی بشارت ہے کہ اور ضمانت ہے کہ جو کہ میں دیتا ہوں. اسی طرح سے ایک اور روایت میں، بخاری کی روایت، بلکہ وہ روایت میں نے آپ کو سنا دی، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو یا تو وہ زبان سے خیر ادا کرے، بھلائی کے کلمات، یا پھر خاموش رہے. چوتھی روایت، یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر پر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول، آپ ایسا کوئی عمل مجھے بتا دیجئے کہ جو مجھے، جو جنت میں مجھے لے جائے، جنت میں جانے کا وہ ذریعہ بن جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف امور ہیں کہ جو کہ معاذ بن جبل کو بتایا رضی اللہ تعالی وصلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، اور حج اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان تمام باتوں کا، جس چیز پر دار و مدار ہے، یہ سارے باتیں جو میں نے تمہیں کہی ہیں، اللہ کی عبادت، شرک نہ کرنا، اور ارکان اسلام کی جو بھی ادائیگی ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کرنا، تو کیا میں تمہیں ان تمام باتوں کا، جس چیز پر دار و مدار ہے، اس چیز سے آگاہ نہ کروں؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، ضرور، یعنی ان تمام عبادات کے جو کہ جنت میں مجھے لے جانے والی ہیں، ان سب کا دار و مدار اگر کسی ایک شے پر ہے تو وہ تو بڑی اہم ہے، اس سے آپ مجھے آگاہ فرمائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان ہے کہ جو کہ پکڑی، اور آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، اسے قابو میں رکھو. آپ نے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کیا ہے، اپنی زبان پکڑی اور آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ اے معاذ، اس زبان کو جو ہے وہ قابو میں رکھو. تو حضرت معاذ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ کیا اللہ کے رسول، ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں کیا اس پر پکڑے جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، تیری ماں روئے، یعنی یہ تعجب کا ایک جملہ ہے کہ معاذ، کیا بات تم کر رہے ہو؟ لوگ اپنی زبان کی اس بڑ بڑ کی وجہ سے جو ہے وہ اوندے منہ یا نتھنوں کے بل جو ہے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اسی زبان کی مس یوز کی وجہ سے. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ فرمان ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہمیں کرنی چاہیے واقعتاً کہ اس زبان کے غلط استعمال سے جو ہے وہ ہماری اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حفاظت فرمائے. اسی طرح سے ایک اور روایت میں، یہ بھی متفق انہوں نے روایت ہے بخاری اور مسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بندہ بعض وقت گفتگو کرتا ہے اور اس کے نتیجے پر غور نہیں کرتا، بس جو منہ میں آیا بول لیا، نتائج پر غور نہیں کرتا. جبھی انگلش میں ایک فریز ہے کہ جو بولا جاتا ہے کہ تھنک بیفور یو اسپیک، یعنی بولنے سے پہلے کیا کرو، سوچو. یہ تھنکنگ پروسیس جو ہے وہ بولنے سے پہلے ہونا چاہیے، ورنہ زبان سے بول دیا، جملے نکال دیے، تو پھر تو اب وہ تیر کمان سے نکل گیا. اب وہ تو یا تو کسی کے دل کی دنیا تبدیل کر دے گا یا دل کی دنیا چھنی کر دے گا. تو اس سے پہلے ہی جو ہے وہ اپنے جملوں کو تول لو، اور یہ ہے کہ تھنک بیفور یو اسپیک. تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندے کو اندازے نہیں ہوتا، اس کے گفتگو وہ زبان سے کر رہا ہوتا، اس کے نتائج کی اسے پرواہ نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے پھسل کر جو ہے وہ جہنم میں چلا جاتا، حالانکہ وہ اس جہنم سے اتنا دور ہوتا ہے کہ جیسے مشرق اور مغرب کی جو وہ دوری ہوتی، اتنا دور ہوتا ہے، لیکن زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ایسے جملے وہ زبان سے ادا کرتا ہے کہ وہ پھسل کر جو ہے وہ یعنی جہنم میں جو ہے وہ چلا جاتا. اللہ تعالیٰ اس زبان کے غلط استعمال سے جو ہے وہ ہماری حفاظت فرمائے. باقی یہ ہے کہ جو آفات لسان ہیں اس پر بھی انشاءاللہ کچھ گفتگو ہے کہ جو کہ آئندہ نشستوں میں وہ رہے گی، لیکن صرف ایک جو بیماری ہے آفات لسان یعنی تباہ کاری میں اسے ایک تباہ کاری جو بھی ہے وہ ہے غیبت، اور یہ آج کی نشست میں تذکرہ کر کے پھر بات ختم کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ موقع ہوتا ہوگا تو اگلی نشستوں میں بھی زبان کی جو آفات ہیں آفات لسانی اس پر کچھ گفتگو ہو جائے گی. یہ جو غیبت ہے، آج یہ غیبت کیا ہے، بڑی کامن ہے. تین اشخاص بیٹھے ہوئے، ایک جو ہے وہ چلا گیا اور جانے کا انتظار ہوتا ہے، جیسے وہ اٹھتا ہے دو کیا کرنا شروع کر دیتے، اس کی غیبت شروع کر دیتے. اور غیبت کیا ہے، کوئی ایسی برائی کہ جو ایک شخص کے اندر ہو اور وہ برائی اس کی غیر موجودگی میں بیان کی جا رہی ہو، ڈسکشن کی جا رہی ہو، ڈسکس کی جا رہی ہو، وہ برائی کے جو اس کے اندر موجود ہو اور وہ اس کی ایبسنس میں کی جا رہی ہے، یہ غیبت ہے. اور وہ برائی کے جو ڈسکس ہو رہی ہو جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے، تو یہ تو بہتان ہو جاتا ہے، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. لیکن غیبت کسے کہتے ہیں، کہ وہ برائی اس کے اندر ہے لیکن اس کی ایبسنس میں کی جا رہی ہے، اس کی موجودگی میں نہیں کی جا رہی. اور سورہ حجرات سب کو یاد ہے، مضامین سب کو یاد ہے، اس میں آیت نمبر 11 اور 12 ذرا جا کے دیکھیے گا. سورہ حجرات آیت نمبر 11 اور 12، اس میں 6 معاشرتی برائیوں کا، سوشل ایولز، ان کا تذکرہ ہے. اور یہ وہ برائیاں ہیں کہ جو اہل ایمان کے دلوں کو پھاڑتی ہیں، اور افتراق ہے کہ جو کہ پیدا کرتی ہیں اتحاد کے بجائے، اتحاد کو توڑتی ہیں. اس میں سے ایک غیبت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اور اس غیبت کی جو شناخت ہے، اس کی جو برائی ہے، اس کو بڑی کریہ اور کبھی مثال دے کے سمجھایا. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ غیبت نہ کرو تم میں سے کوئی دوسرے کی. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اور اس مثال سے تو تمہیں بڑی کراہیت ہوئی، یعنی کبھی چیز کی شناخت کو بیان کرنے کے لیے کبھی مثال دی جاتی. کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اب آپ سوچیں، مثال کیا ہے، ایک مردار ہے، پڑا ہے، ڈیڈ باڈی پڑی. اب آپ اس ڈیڈ باڈی کو جو ہے وہ سوئیاں چبھوئیں، کچھ بھی کریں، کیونکہ وہ تو ڈیڈ ہے نا، روح منتقل ہو گئی، روح پرواز کر گئی، لہذا اب وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتی ڈیڈ باڈی. تو اب مردار بھائی کا مثال دے کے کہ بھائی جس کی تم برائی کر رہے ہو اور وہ برائی اس کے اندر ہے، وہ ابھی ایبسنس ہے، یعنی ایبسنٹ ہے، وہ موجود نہیں ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. لہذا یہ ہے کہ ہمت ہو تو تم اس کے سامنے کرو نا، تاکہ وہ دفاع بھی کر سکے، اگر غلط فہمی ہے اسے دور کر سکے. لیکن غیر موجودگی میں کی جا رہی ہے، یہ غیبت ہے. اور کبھی مثال سے کہ کوئی تم میں سے پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے. ایک تو مردار کا گوشت کھانے کراہیت آتی، اور پھر وہ مردار بھی جو ہے وہ انسان ہو، کوئی جانور نہیں ہے، کوئی کتا بلی نہیں ہے، انسان اور کراہیت، اور پھر عام انسان بھی نہیں، اپنے مردار بھائی اور جو ہے وہ قربت اور شناخت ہے کہ جو کہ پیدا ہو گئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی غیبت سے اور اس زمان کے غلط استعمال سے جو ہے وہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔